نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم رمضان کے آخری جمعے کے لیے جمع ہوئے ہیں جس کو عرف عام میں جمعۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے. رمضان المبارک کے ساعتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا فرمائی اور اب اس کے رخصتی لمحات ہیں اور یہ جمعہ رمضان کا آخری جمعہ ہے. اس کے بعد اگلا جمعہ انشاءاللہ شوال میں ہوگا. جمعۃ الوداع کے بارے میں دو تین باتیں اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ جمعۃ الوداع یعنی رمضان کے آخری جمعے میں کچھ خاص قسم کی عبادتیں ہیں, کچھ خاص قسم کی نمازیں لوگوں نے مشہور کر رکھی ہیں کہ جمعۃ الوداع کے اندر آدمی کو اس طرح نماز پڑھنی چاہیے, اسے پہلی صورت میں یہ پہلی رکعت میں یہ پڑھے دوسری رکعت میں یہ پڑھے. اس طرح کی مختلف نمازوں کے طریقے اور مختلف اعمال لوگوں نے تجویز کر رکھے ہیں کہ جمعۃ الوداع میں یہ فلاں کام کیا جائے. خوب سمجھ لیجئے کہ اس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں. جمعۃ المبارک جیسے عام دنوں کے اندر جمعہ کے جو احکام ہیں وہی اس جمعہ کے اندر بھی ہیں, جو آخری جمعہ ہے اس کے اندر بھی ہیں. ان کے اوپر کوئی اضافہ نہیں, اس میں کوئی کمی نہیں, نہ کوئی عبادت کا کوئی خاص طریقہ جمعۃ الوداع کے لیے الگ مقرر کیا گیا ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ رمضان المبارک کا ہر جمعہ ہی باعث برکت ہوتا ہے, لیکن وہ جمعہ کے جس کے بعد پھر دوسرا جمعہ کوئی رمضان میں آنے والا اس سال میں نہیں ہے, اس کی قدر و منزلت عام دوسرے جمعہ کے مقابلے میں اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ اب اس کے بعد کوئی اور جمعہ نہیں آئے گا. اس لحاظ سے آج کا دن جو ہے وہ متعدد برکتوں اور رحمتوں کا ایک مجموعہ ہے. پھر یہ بھی اللہ تعالی کی طرف سے ایک انتظام ہوا ہے اس سال خاص طور پر کہ جمعہ آ رہا ہے 27ویں شب کے بعد. 27ویں شب میں سب سے زیادہ احتمال ہوتا ہے شب قدر کا, اور یہ دن جو ہے جمعہ کا یہ 27ویں شب کے گزرنے کے بعد آیا ہے. تو یہ اگر اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ منقول ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ شب قدر جس رات میں ہوتی ہے اس کا دن بھی برکت والا, شب قدر کے فضائل اس کے دن میں بھی موجود رہتے ہیں, اس کی برکات شب قدر کی برکات دن میں بھی موجود رہتی ہیں. تو مثلا 27ویں شب کل تھی, اگر یہ شب قدر تھی اور غالب گمان ہوتا ہے کہ شب قدر تھی, تو یہ دن جو اس کے بعد آ رہا ہے شب قدر والا یہ بھی شب قدر کے انوار و برکات کا حامل ہوگا. تو دوسری وجہ اس دن کے باعث برکت ہونے کی یہ ہے کہ یہ شب قدر کے متصل بعد آ رہا ہے, اور تیسری وجہ یہ کہ جمعہ بھی ہے, جمعہ سید الایام ہے, تمام دنوں کے مقابلے میں اس کی فضیلت زیادہ ہے اس لحاظ سے بھی. اور ہم پاکستانیوں کے لیے یہ بھی ایک بشارت کی چیز ہے کہ پاکستان کا قیام بھی 27ویں شب میں ہوا تھا اور اس کے بعد جمعۃ الوداع تھا. سن 1947 میں جب رمضان آیا تو 27ویں شب میں پاکستان کا قیام عمل میں آیا، 27ویں شب تھی، اور اس کے بعد اگلے دن 27واں روزہ تھا اور جمعہ تھا. تو اللہ تعالی نے ہمارے ملک کو قیام کے لیے ایک ایسی رات اور ایسا دن منتخب کیا کہ جو برکتوں اور رحمتوں والا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ اس ملک کو کوئی گزند نہیں پہنچا سکے گا. اس کے اوپر وقت آتے رہتے ہیں، اور وقت ایسے آتے رہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں اب گیا اور تب گیا، اور کہتے ہیں کہ پاکستان کی حالت نازک ہے، انزا کی حالت میں ہے، فلاں فلاں، پتہ نہیں کیسے کیسے ایسے اوقات اور وقت گزرے ہیں، لیکن اس کے باوجود نکل آتا ہے الحمدللہ، اور اب بھی زندہ ہے. کہنے والے کہتے رہے کہ یہ دو چار سال کا مہمان ہے. جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت بھی یہ کہا جاتا تھا کہ یہ بھوکا پاکستان، ننگا پاکستان، اور یہ تو چند دنوں کا مہمان ہے. یہ انڈیا کے لوگ یہ پروپیگنڈا کیا کرتے تھے کہ چند دنوں کا مہمان ہے، چند دنوں میں ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے آج 70 سال گزار دیے اور خیر عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے گزارے. تو یہ بھی برکت ہے اس رات کی جس رات میں پاکستان کا قیام عمل میں آیا، وہ 27ویں شب تھی. اس لیے ہمارے لیے تو کئی مناسبتیں جمع ہیں آج کے دن، اس دن کے مقدس ہونے سے متعلق. اب ذرا یہ سمجھ لیجئے کہ آج کے دن یعنی جمعہ کے وداع کے موقع پر، جبکہ رمضان رخصت ہو رہا ہے، دو کاموں کی ضرورت ہے جو ہر مسلمان کو کرنے چاہیے. ایک تو شکر اللہ تبارک و تعالی کا، شکر اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان عطا فرمایا. رمضان عطا فرمایا، ہماری زندگی میں رمضان آ گیا. کتنے ہمارے ساتھی، ہمارے دوست، ہمارے عزیز قریب کے لوگ ایسے ہیں کہ جو پچھلے سال تو رمضان میں ہمارے ساتھ شریک تھے اور اس سال وہ موجود نہیں ہیں، اور ان کو حسرت ہوتی ہوگی کہ کاش ہمیں بھی رمضان کی برکات نصیب ہو جاتی تو ہمارے نامۂ اعمال میں کچھ اور اضافہ ہو جاتا. لیکن اب ان کے نامۂ اعمال میں اضافہ ہونے کا کوئی راستہ ان کی طرف سے نہیں ہے. تو اللہ تعالی نے ہمیں اپنی زندگی میں رمضان عطا فرمایا، اس کا کرم، اس کا شکر ادا کریں. پھر اس رمضان کے اندر جو کچھ بھی توفیق ہوئی، روزہ رکھنے کی، تراویح پڑھنے کی، قرآن کریم کی تلاوت کی، جو کچھ بھی توفیق ہوئی اس پر شکر. الحمدللہ رمضان آیا اور رمضان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے فلاں فلاں کاموں کی توفیق عطا فرمائی، یہ دوسری نعمت، اس پر شکر. کیونکہ نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں، اللہ تعالی معاف کرے، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ہاں پتہ نہیں چلتا جب ان کے گھروں میں کہ کب رمضان آیا تھا اور کب گزر گیا. نہ روزوں کا اہتمام ہے، نہ تراویح کا اہتمام ہے، اللہ بچائے اسی طریقے سے گزر جاتا ہے رمضان بھی. تو یہ اللہ نے ہمیں ان کو ان میں شامل نہیں فرمایا. الحمدللہ اللہ تعالی نے توفیق عطا فرمائی، روزوں کی بھی عطا فرمائی، تراویح کی بھی عطا فرمائی، اور کچھ اپنے کلام مجید کو پڑھنے کی سننے کی توفیق بھی عطا فرما دی. تو دوسرا شکر اس بات کے اوپر. اور تیسرا کام جو کرنے کا ہے وہ استغفار ہے. استغفار یہ استغفار اس بات کے اوپر کہ یا اللہ رمضان کے جو حقوق تھے وہ میں ادا کر نہیں سکا، جیسے روزے رکھ جس انداز سے رکھنے چاہیے تھے وہ نہیں رکھ سکا، جو تراویح جس طرح پڑھنی چاہیے تھی خضوع کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، وہ میں نہیں پڑھ سکا، تلاوت کا جو حق تھا وہ مجھ سے ادا نہ ہو پایا. تو استغفار اپنی کوتاہیوں پر، شکر اللہ جل جلالہ کی توفیق پر، اور استغفار اپنی کوتاہیوں پر، یہ دو کام کرنے کے ہیں رمضان کے اختتام پر. اب دو دن باقی ہیں، تو ان کو اسی کام میں استعمال کریں. اور تیسرا کام یہ ہے بھائی کہ رمضان کے گزرنے سے پہلے پہلے توبہ سچی کر لیں, توبہ سچی کر لیں. یا اللہ یہ رمضان گزر رہا ہے, میں آپ کے بارگاہ حاضر ہو کر اپنے ساری سابق زندگی کے گناہوں سے مکمل توبہ کرتا ہوں, سچی توبہ سچے دل کے ساتھ توبہ کرتا ہوں. کیونکہ اگر رمضان گزر گیا اور میں گناہ معاف نہ کرا سکا, اپنے گناہ معاف نہ کرا سکا رمضان کے گزرنے کے باوجود, تو مجھے ڈر لگتا ہے اس حدیث سے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں منقول ہے کہ آپ تشریف لائے جمعہ کے دن خطبے کے لیے, پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین. صحابہ کرام حیران تھے کہ کوئی دعا تو کی نہیں, آپ نے آمین فرمایا. دوسری سیڑھی پر قدم رکھا پھر فرمایا آمین, اور پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا پھر فرمایا آمین. صحابہ کرام دیکھ رہے تھے یہ نظارہ اور سن رہے تھے کہ آپ بار بار آمین کہہ رہے ہیں اور دعا بظاہر کوئی کی نہیں. تو بعد میں صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آج آپ کو ہم نے دیکھا کہ تین سیڑھیوں کے اوپر قدم رکھتے ہوئے ہر سیڑھی پر آپ نے آمین کہا, تو کیا بات تھی؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ میں جب پہلی سیڑھی کے پاس آیا, جب میں پہلی سیڑھی پر قدم رکھنے لگا تو حضرت جبریل امین علیہ السلام میرے پاس آ گئے اور انہوں نے ایک دعا کی, میں نے اس پر آمین کہی. اسی طرح دوسری سیڑھی پر, تیسری سیڑھی پر وہ دعا کرے اور میں نے آمین کہی. اب آپ ذرا اندازہ لگائیے دعا کیسی ہے. یہ دعا کرنے والا کون؟ جبریل امین. آمین کہنے والا کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور جمعہ کا دن ہے, خطبے کا وقت ہے قبولیت کا, تو دعا کیا کی؟ اب مجھے ترتیب یاد نہیں رہی کہ پہلی سیڑھی پر کون سی دعا کی تھی, دوسری پہ کون سی, تیسری پہ کون سی, لیکن تین دعائیں جو کی تھیں وہ یہ تھی. ایک ان میں سے یہ تھی کہ برباد ہو جائے وہ شخص, برباد ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور اپنی مغفرت نہ کرا سکا. بڑھاپے کی حالت میں پایا اور اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا سکا. کیا مانا؟ کہ والدین جب بڑھاپے کی حالت میں ہوں تو ان کی خدمت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے انسان اپنا سارا حساب کتاب صاف کر سکتا ہے, یعنی مکمل اپنی مغفرت کرا سکتا ہے. کیونکہ ذرا سی خدمت کریں گے ان کا دل خوش ہوگا تو وہ تمہیں دعائیں دیں گے, تمہاری مغفرت ہو جائے گی. تو برباد ہو وہ شخص کہ جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور مغفرت اپنی نہ کرا سکا, ان کی خدمت کر کے جو مغفرت کرانے کا موقع تھا وہ اس نے کھو دیا. دوسری دعا یہ کی کہ برباد ہو وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود شریف نہ بھیجے. اتنا بخیل ہے وہ شخص کہ انسانیت کے محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لیا جا رہا ہے اور وہ درود شریف پڑھنے سے محروم ہے. تو ہر جب بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی آئے تو آدمی کے ذمہ واجب ہے کہ درود شریف پڑھے. اب وہ درود شریف چاہے مختصر ہو چاہے لمبا ہو, یہ جو ہم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کے ساتھ, یہ بھی ایک درود ہے, مختصر درود ہے. تو آپ کا نام لینا بغیر صلی اللہ علیہ وسلم کہے ہوئے یہ جائز نہیں ہے. صرف رسول کریم کہہ دے آدمی اور صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے تو یہ جائز نہیں ہے, اور اللہ بچائے اس وعید میں آنے کا اندیشہ ہے کہ برباد ہو وہ شخص جس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لیا گیا اور اس نے درود شریف نہیں پڑھا. بعض لوگ تحریر کے اندر لکھتے ہوئے بعض اوقات حضور کے اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لکھتے ہیں لیکن صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھتے، یا ایک سواد بنا دیتے ہیں نام کے اوپر چھوٹا سا سواد، یہ کافی نہیں ہے، پورا لکھنا چاہیے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم، پورا لکھنا چاہیے. ارے کیا بخل ہے، کیا کنجوسی ہے نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. آپ سے بڑا محسن ہمارا اس کائنات میں اللہ تعالی کے بعد کوئی اور نہیں ہے. کوئی ہے جس کا احسانات اتنے زیادہ ہوں جتنے رسول کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہیں؟ تو اس احسان کا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ جب آپ کا نامی آئے تو آدمی درود شریف بھیج دے. اور درود شریف کی فضیلت یہ ہے کہ ایک مرتبہ درود بھیجے بندہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دس مرتبہ فل ملائکہ اس کے اوپر درود بھیجتے ہیں، دس رحمتیں نازل ہوتی ہیں ملائکہ کی طرف، دس ملائکہ کی طرف سے دس مرتبہ دعا کی جاتی ہے اس کے لیے مغفرت کی اور رحمتوں کی. تو بھائی دوسری دعا جو دی وہ یہ دی کہ جس شخص کے سامنے حضور اقدس سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لیا جائے اور وہ درود نہ بھیجے. اور پھر تیسری دو دعا کی وہ یہ کہ برباد ہو وہ شخص کہ جس کے اوپر پورا رمضان گزر گیا اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکا. رمضان پورا گزر گیا اور مغفرت نہ کرا سکا. رمضان میں اللہ تبارک و تعالی نے مغفرت کے راستے چوپٹ کھولے ہوئے تھے، رحمت کے اور مغفرت کے بہانے ڈھونڈے جا رہے تھے. روزہ رکھ لو تو مغفرت، تراویح کر لو تو مغفرت، تراویح پڑھ لو تو مغفرت، روزے کے افطار کے وقت میں دعا کر لو تو دعائیں قبول ہوں گی، وغیرہ وغیرہ. بے شمار راستے کھولے ہوئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعاؤں کی قبولیت کے بھی اور مغفرت کے بھی. اس کے باوجود کوئی بندہ اگر مغفرت نہ کرا سکا تو اس کا معنی یہ کہ رمضان اس کے اوپر سے اوپر اوپر سے گزر گیا اور وہ کچھ کر نہیں پایا. اللہ تعالیٰ اس کی ایسے عمرنے سے حفاظت فرمائے. تو بھائی یہ کام اس کی وعید سے بچنے کے لیے رمضان گزرنے سے پہلے پہلے توبہ استغفار مکمل کر لیا جائے. یا اللہ میں نے پوری پچھلی زندگی میں جو کچھ مجھ سے سرزد ہوا میں اس کے اوپر معافی مانگتا ہوں، سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اور یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی وعدہ ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا. اور میں نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ جب کوئی شخص توبہ کر لیتا ہے کسی گناہ سے تو اس کے وہ نام اعمال ہی سے خارج کر دیا جاتا ہے. ایک صورت تو یہ ہے نا کہ نام اعمال میں لکھا ہوا ہے لیکن آگے لکھا ہے معاف، نام اعمال میں لکھا ہے اور آگے لکھ دیا معاف. ایک صورت تو یہ ہوتی ہے نا، لیکن اگر یہ ہوتی تو کم از کم اس کو دیکھ کر اس کی نام اعمال کو دیکھے گا تو بے عزتی بھی ہوگی کہ اس میں نام لکھا ہوا ہے اگرچہ معافی بھی لکھی ہوئی ہے. میرے مالک رحیم و کریم کا کرم یہ ہے کہ وہ نام اعمال سے مٹا ہی دیتے ہیں، مٹا ہی دیتے ہیں. جب توبہ کر لی تو نام اعمال سے مٹا ہی دیا تاکہ دیکھ کے کبھی شرمندگی بھی نہ ہو، دیکھ کے کبھی ندامت بھی نہ ہو، دیکھ کے کسی کے سامنے آنکھیں نہ جھکیں، نکال دیتے ہیں. تو یہ توبہ کا کرنے کا وقت ہے، یہ جو ایام باقی ہیں. اور توبہ کے لیے کوئی لمبی چوڑے کام کی ضرورت نہیں ہے، ایک لمحے میں بیٹھ کر آدمی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ سچے دل سے کہہ لے اس ارادے سے کہ میں توبہ کی ہے اور آئندہ کبھی گناہوں کے ارتکاب نہیں کروں گا، یہ کر لے اسی کو توبہ ہو گئی. اور توبہ ہو گئی تو پاک صاف ہو گیا بندہ. حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کرتے تھے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ولی اللہ بننا بڑا مشکل کام ہے، ولی اللہ بننا بڑا مشکل کام ہے. فرمایا کچھ بھی مشکل نہیں ہے. ایک مرتبہ دو رکعت نماز حاجت پڑھ کر یا اس کے بغیر بھی سچے دل سے توبہ کر لو اپنی ساری زندگی کے پچھلے گناہوں سے، سچے دل سے توبہ کر لو کہ میں توبہ کر لی، اب آئندہ کوئی گناہ نہیں کروں گا. جس وقت یہ توبہ کر لی اسی وقت تم ولی اللہ ہو، اللہ کے ولی ہو گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ پچھلے گناہ تو میں نے معاف کر دیے. اب نیا حساب کتاب شروع ہو گیا، نئی زندگی شروع ہو گئی. اب نئی زندگی میں ابھی تم نے کوئی گناہ کیا نہیں ہے، تو تم کیا ہو؟ ولی اللہ ہو، اللہ کے ولی ہو. تو توبہ کرنے کا اہتمام کر لیں رمضان کے گزرنے سے پہلے پہلے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور بھائی پھر عید آ رہی ہے، عید کے موقع پر بھی، عید کی نماز کے اندر بھی بڑی اللہ تعالیٰ نے مغفرت کے وعدے فرمائے ہیں، تو عید کو عید کی طرح گزاریں. اس کو مسرت کا موقع ہے، اللہ تعالیٰ کے انعامات کے اوپر شکر ادا کرنے کا موقع ہے، لیکن اس کو معصیتوں میں ضائع نہ کریں. ایسا نہ ہو کہ جو کچھ کمایا تھا رمضان کے اندر وہ عید کے بعد کھیل تماشوں کے ناجائز کاموں میں، گانے بجانے میں اور فضولیات کے اندر جو کچھ کمائی کی تھی وہ سب نکل جائے. تو ایک مومن کی طرح عید گزاریں، خوشی ضرور منائیں، اپنے آپس میں ملیں جلیں، لوگوں سے اپنے اعزاز اقربا سے ملاقاتیں ہوں، سب کچھ ہو، لیکن گناہوں سے پرہیز کرنے کا اہتمام کریں اور جماعت سے نماز پڑھنے کا اہتمام کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے مجھے اور آپ کو سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.